الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا الذين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اور اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور ہمارا جو محور ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. جتنا ہمیں نبی سے تعلق پیدا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا, اور نبی سے تعلق جو ہے وہ نبی کی اتباع سے پیدا ہوگا کہ جتنا ہم نبی کی اتباع کریں گے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر عمل کریں گے اتنی میرے دوستو ہماری کامیابی ہے. ہماری جو کامیابی کا مدار ہے اور ہماری نجات کا جو مدار ہے وہ سنت پر ہے. سنت پر عمل کی برکت سے ہمیں کامیابی ملے گی اور نجات ملے گی. اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے جو میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں دیکھی اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو انسان صحبت ان لوگوں کی اختیار کرے جو سنت پر عمل کرتے ہیں. مثلاً اگر داڑھی والے سے دوستی رکھے گا تو داڑھی رکھنا آسان ہو جائے گا. ایک آدمی جس سے دوستی رکھے گا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی جس سے تعلق ہوتا ہے جیسا وہ کرتا ہے یہ بھی ویسا ہی کرتا ہے. جو چیز اس کی پسند ہوتی ہے وہی چیز اس کی پسند ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ فلینظر احدکم من یخالل, اگر تم کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس آدمی کا ذوق کیا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا گہرا دوست کون ہے. کیونکہ جس کی دوستی پسند کرتا ہے یہ بھی ویسا ہی ہوگا. جس کی دوستی پسند کرتا ہے یہ بھی ویسا ہی ہوگا. لہذا اس لیے کہا کہ اور پھر دوسری ایک تو یہ جملہ ہوا, ایک تو یہ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جیسا بننا چاہتا ہے وہ ویسا دوست بنا لے, یہ دوسری بات ہوگی نا کہ جیسا بننا چاہتا ہے ویسا دوست بنا لے. اب سیلیبریٹی کس کو بنانا ہے, کرکٹر کو, اداکار کو, ماڈل گرل کو, یا لیڈر کو, یا سیلیبریٹی کسی اللہ والے کو بنا لے. چونکہ اب اس سے ایک تعلق ہوگا, محبت ہوگی, تو محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کے اعمال کو کہتے ہیں چراتا ہے, اس کی عادتوں کو اپناتا ہے. سبحان اللہ, اس لیے ایک اصول بتا دیا کہ گویا کہ تم اپنی عادتوں کو درست کرنا چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تو تمہاری عادتیں بھی اچھی ہو جائیں گی. یہ ایک اصول ہے اصول. لہذا بات یہ ہوئی کہ سنت پر عمل کے لیے کہ سنت پر عمل کے لیے انسان جن اللہ والوں سے رابطہ اور دوستی اور تعلق رکھے گا تو چونکہ وہ سنت پر عمل کریں گے یہ آدمی بھی خود بخود سنت پر عمل کرنے والا بن جائے گا. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے, دوسرا کام یہ ہے کہ سنتوں کا مذاکرہ بھی کریں, یعنی آنکھ کے ساتھ ساتھ کان بھی استعمال کریں, یعنی انسان شیخ کی عادتوں کو دیکھے بھی اور ساتھ میں اگر سنتوں کا مذاکرہ ہوگا تو اس مذاکرے کی برکت یہ ہوگی کہ انسان کے اندر دیکھی ہوئی بات اور سنی ہوئی بات اس کے نتیجے میں وہ بات اس کے قلب و جان میں اور اس کی عادات کے اندر راسخ ہو جائے گی. یہ فائدہ ہے. اس لیے سنت پر عمل یہ ہماری کامیابی ہے اور سنت پر عمل یہ ہماری نجات ہے. اور بھی جگہ بیٹھ سکتے ہو نا تم. سنت پر عمل ہماری یہ کامیابی ہے اور سنت پر عمل یہ ہماری نجات ہے. اس کے لیے عرض کیا کہ ایک کام تو یہ کہ ایسے شخص کے ساتھ رہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہو, اور خاص طور پہ جو سنت پر عمل کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے نا وہ ہے غیروں کا طریقہ. وہ کیا ہے؟ غیروں کا طریقہ. مثلا آپ ایک عجیب بات دیکھیں, آپ کسی دیندار آدمی کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں کھانے چلے جائیں, تو ہماری دینداری پتہ چل جائے گی کیونکہ ریسٹورانٹ والا ٹیبل رکھے گا, چمچا رکھے گا, کانٹا رکھے گا, چھری رکھے گا. پہلا امتحان یہ ہے. دوسرا امتحان یہ ہے کہ اس دیندار کے ساتھ جو بیٹھنے والا وہ چھری کانٹا اٹھائے گا. اب اس کے لیے امتحان اور مشکل ہو گیا ہے. یہاں پر پتا چلے گا کہ ہماری دینداری کیا ہے, کیونکہ دینداری میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک, غیر کا اثر نہ لینا. پہلی بات کیا ہے کہ غیر کا اثر نہ لے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت کے مطابق کام کرے. یہ دو باتیں ہیں دینداری کے اندر, غیر کا اثر نہ لے اور دوسرا کام یہ کہ سنت کے مطابق کام کرے. یہ ہے بات. تھوڑا سا سامنے بیٹھ جاؤ نا, ایسے یا ادھر یا ادھر. ہاں دیکھو, غیر کا اثر نہ لے اور دوسرا کام سنت کے مطابق کرے. اب غیر کا اثر کہ جی ماحول ہے, کیونکہ بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آتے کہ آپ کا وہاں جانا ضروری ہو جاتا ہے. اب غیر کے اثر سے بچنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے, یعنی قلب کے اندر اور روح کے اندر ایک قوت ہو, ایک پاور ہو کہ انسان غیر کے اثر کو جھٹلائے اور غیر کے اثر کو قبول نہ کرے. کیونکہ دیکھے گا چھری کانٹے سے کھا رہے ہیں. اب جو پہلا حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے, اگر میں نے ملاؤں کی طرح کھایا تو جناب سب لوگ کہیں گے ملا آ گیا. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اگر قلب میں اللہ تعالی کی محبت ہوگی, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, تو پھر ملا کیا چیز ہے جس کے قلب میں اللہ ہے. پھر وہ اس تانے سے نہیں ڈرتا کہ لوگ مجھے ملا بولیں گے. پھر وہ کیا کرے گا, ایک تو دوسروں کا اثر نہیں لے گا, پھر دوسرا بلکہ متاثر ہونے کے بجائے مؤثر بنے گا. متاثر ہونا یہ کیا ہے؟ کسی کا اثر لینا. مؤثر ہونا یہ ہے کہ دوسرے پہ اثر ڈالنا. لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے پیارے دوستو غیر کے اثر نہیں لے گا، یعنی چھری کانٹے سے مرعوب نہیں ہوگا، اور سنت کے مطابق اپنے ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے گا. میرے پیارے دوستو یہ تقریر میرے لیے کرنا بڑی آسان ہے، آپ کے لیے سننا بڑی آسان ہے، لیکن اس کا جب واسطہ پڑتا ہے نا، یہاں تو ملا کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ بھائی نظر بچاؤ، میں بھی مان رہا ہوں آپ بھی مان رہے ہیں، لیکن جس وقت وہ حسین سامنے آتی ہے اوف، اس وقت جو دل پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، قیامت ٹوٹتی ہے. خاص طور پر وہ حسین ایسی ہو، قامت ہے کہ قیامت ہے. یہ مصرع میرے شیخ کا ہے، اس پر حضرت ہنس کے فرمایا کرتے تھے، دیکھو ملا بھی رومانٹک جانتا ہے. اور فرمایا اگر ملا رومانٹک نہیں جانے گا تو اہل رومانٹک کو عشق کے بحرے اٹلانٹک سے کیسے نکالے گا؟ اس لیے تھوڑا سا ذرا رومانٹک کا مزہ کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. اب دیکھو ایسا واسطہ پڑا. اب یہاں پر یاد رکھیے گا، سنت عمل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے دو قوت کی ضرورت ہے، ایک عقلی اور ایک قلبی. عقلی اور قلبی. عقلی قوت کا یہاں یہ استعمال ہے کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. اب یہ عقلی قوت ہے. عقلی قوت کیا ہوئی؟ ابے یار ذرا کچھ بے تکلف سٹائل میں، ابے یار اس کو دیکھ بھی لیں گے تو کیا فائدہ ہے نا. دیکھو یہ ایک عقلی بات ہے کہ اس کو دیکھ بھی لیں گے ابے کیا فائدہ ہے، یہ ذرا یاروں کے سٹائل میں بات کر رہا ہوں، ابے یار کیا فائدہ، ملنا جلنا تو ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں عقلی قوت. اور قلبی قوت یہ ہے کہ دل کے اندر ذکر اللہ کی برکتوں سے، اللہ والوں کی صحبتوں کی برکت سے قلب میں نور ہے. اب وہ جو قلبی قوت کہہ رہی ہے، یہ سب حسین مرجھانے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، اور میرے مولا نے میرے مالک نے مجھ کو منع کیا ہے کہ ان حسینوں کو نہ دیکھو. لہذا جب اس مالک نے مجھے دیکھنے سے منع کیا ہے تو اب کیا کریں گے؟ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. یہ ہے قلبی قوت. تو گناہ سے بچنے کے لیے دو قوتوں کی ضرورت ہے، ایک قوت عقلیہ اور ایک قوت قلبیہ. بھائی عقلی قوت تو یہ ہے کہ بھائی یار دیکھو کیا فائدہ، ارے یار لاکھ دیکھ لو سیٹنگ ہی نہیں ہوتی. جیسے آپ اگر باہر ملک میں جائیں تو باہر ملک میں جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چڈی بنیان میں جو گھوم رہی ہے آپ نے اس کو سیٹی ماری، آنکھ ماری اور آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی، وہاں یہ مطلب نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہ تو ان کا، آپ یوں سمجھے وہ ان کا کلچر، ان کی ثقافت ہے، ان کے آپ اس کا وہ ختم، وہ ثقافت بن گئی اب ان کی، ننگا پن بے حیائی اب ان کی ثقافت بن گئی. اس لیے ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عورت چڈی بنیان میں، یہ پاکستانی کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں میں، یہ پاکستانیوں کو خاص طور پہ سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے لوگ جب باہر جاتے نا، جب چڈی بنیان دیکھتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں خود. ہم یہاں ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے کہ ابھی سیٹنگ تیار ہے. نہیں میرے دوستو، طریقہ یہ نہیں ہے. لہذا قوت قلبیہ کی ساتھ ساتھ قوت عقلیہ بھی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ حسین کتنی چڈی بنیان میں ہے، کتنا ہی اپنے آپ کو، وہ اس کی ثقافت ہے، وہ اپنا پیش کر رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہوگی. اور قوت عقلیہ یہ ہے کہ دیکھو آج یہ حسین ہے، آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں سیلیبریٹی ہے، اور کتنی من موہن ہے، یعنی میرے من کو اچھی لگ رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں. لیکن قوت عقلیہ یہ ہے کہ ایک دن یہ بڈھی ہو جائے گی، یہ لڑکا ایک دن بڈھا ہو جائے گا. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے، کہ بڈھوں کو کوئی نہیں پوچھتا. آہ یہ دنیا کا تماشا ہے. دیکھو اس دن میں نے ایک بات کہی تھی، یہاں صبح کا درس تھا، میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا یہاں بڑی عمر کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے اپنے زمانے میں کوئی سیلیبریٹی ہوگی، نام لینا شروع کرے تو سب کو کچھ نہ کچھ یاد آ جائے گا. کوئی کس کا دیوانہ، کوئی کس کا دیوانہ. وقت ہوتا ہے، وہ اس وقت کی ٹاپ آف دا لائن سیلیبریٹی ہوتی ہے نا. مزے کی بات دیکھیے، وہ جو جنریشن جو آج کل آپ یو کہ 40 پلس ہے، 40 سے زیادہ ہے، اب آج کل کی جو نئی جنریشن جو کہ ٹین ایجرز، یہ ٹین ایجرز کیوں پتا ہے؟ ان کا کام ہی ٹین بجانا ہے، یعنی کرنا کچھ نہیں ہے، ٹین بجانا. کیا مطلب؟ ٹین جب بجاتے ہیں نا اندر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں ڈھول کا پول، باہر سے شور اندر، تو اس لیے اس کو ٹین بولتے ہیں. اس لیے میں نے اس کی شرح ٹین ایجرز کی اس طرح کی ہے، کیونکہ اچھلنا کودنا ہے، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، بس اچھلنا کودنا، کھاؤ پیو سو، بس یہ ایک لائف اسٹائل ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب اس جنریشن کا، یعنی اس جو نسل کا ہے، اس کو کوئی آ کر بولے ابھی یہ تمہاری سیلیبریٹی کیا ہے، ہماری تھی وہ، اس کی تو کیا بات تھی، کیا دل ربا تھی، کیا آنکھیں تھی، تو کہے گا اچھا ذرا ہمیں دکھاؤ. یقین جانے ہم اس معشوقہ کو اب کسی کو دکھا نہیں سکتے، اس کی وجہ ایک تو وہ ہے ہی نہیں، مارکیٹ میں ہی نہیں ہے، ایک تو وہ مارکیٹ میں نہیں ہے، اور دوسرا عشق کی مار پیٹ نے اس کا یہ حال کیا ہے کہ اب وہ دکھائے جانے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں قوت عقلیہ کا استعمال. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا حضرت کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے فرماتے ہیں، ان کے بچپن کو ان کے بچپن سے ان کے بچپن کو ان کے بچپن سے پہلے سوچو تو دل نہیں دو گے. یعنی یہی معشوق، یہی معشوق یا معشوقہ تھوڑے عرصے کے بعد جب اس کا جغرافیہ بدلے گا، سبحان اللہ، یہ بھی حضرت نے الفاظ استعمال کیے، اس کا جغرافیہ بدل جائے گا. جیسے ایک جغرافیہ یہ ہوتا ہے، اب ایک مثال ہے، ہم لوگ اپنے زمانے میں جو اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھتے تھے سوویت یونین جس کو کہتے تھے یو ایس ایس آر، پرانی نسل یہ جانتی ہے یو ایس ایس آر کیا ہے، سوویت یونین کیا ہے، آپ نئی نسل سے پوچھو وہ کھجلی کرے گا، اس کو نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ جغرافیہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، جغرافیہ بدل گیا نا. کیونکہ وہ جو سوویت یونین اور یو ایس ایس آر تھا، افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان کے ذریعے اس کا ارادہ پاکستان کے ذریعے پانی پر جانے کا تھا، لیکن اللہ تعالی نے، اللہ تعالی کی قدرت اور فیصلے ہوتے ہیں، وہ جہاد کی برکت تھی کہ وہ سوویت یونین جس کو اب روس کہا جاتا ہے، اب وہ 11 ریاستوں میں تبدیل ہو گیا. آج اس سوویت یونین کا کتابوں میں بھی ذکر نہیں ملتا. کیوں؟ اسی کو کہتے ہیں جغرافیہ بدل گیا. آپ یوں سمجھے سوویت یونین ایک معشوقہ تھی، وقت کے اتار چڑھاؤ نے اس معشوقہ کا حسن فنا کر دیا. یہ ہے دنیا کی حقیقت جو سمجھنے کی، اس کو کہتے ہیں قوت عقلیہ. لہذا گناہ سے بچنے کے لیے قوت عقلیہ کا ضروری ہے. کیا بھائی یہ جو ہے میری بیوی نہیں ہے، یہ معشوقہ میری نہیں ہے، اور پھر اس پر بڑھاپا طاری ہونے والا ہے. پھر انسان کا مزاج ہے کہ وہ معشوقہ سے دل بھرتا ہے، اب نہیں چاہیے. اس لیے وہ کہتے کہ یار اس معشوقہ پر تم کب تک گزارا کرو گے، اب گرل فرینڈ چینج کرو. گرل فرینڈ نہ ہوئی، نئی ماڈل کی گاڑی ہو گئی. اس کے برعکس ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے کہ کیا یہ جو تم اپنے شیخ کی باتیں نقل کرتے ہو عشق بازی سے متعلق، کہ عورتوں کو نہ دیکھو تاکہ اس سے نفرت ہو، تو یہ چیز تو بیوی کے پاس بھی ہوتی ہے، یہی چیز تو بیوی کے پاس بھی ہوتی ہے، تو انسان کو اس سے تو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو جائے گی. تو میں نے کہا دیکھو ایک بات بتاؤ، تمہارے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ کسی کی گرل فرینڈ بیمار ہو جائے، اس کو کوئی بیماری لگ جائے اور وہ اپنی گرل فرینڈ کا علاج کروائے، ہے ایسا؟ نہیں ہے نا. لیکن میرے پیارے دوستو، اگر کسی کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ علاج کرواتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ والوں سے دعائیں کراتا ہے، علماء سے دعائیں کراتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا اپنی بیوی سے جو تعلق ہے وہ جسمانی اس قسم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس تعلق کی جو بنیاد ہے وہ للہیت پر ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ تعلق ہے. کیونکہ یہ رشتہ طریقہ کار اللہ تعالی نے بتایا، حلال طریقہ ہے، لہذا اس کی برکت ہے. انسان بیوی بیمار ہو جائے، آپ ویسے تو انسان بیوی سے لڑتا ہے، لیکن بیوی بیمار ہو جائے تو روتے ہوئے دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا اس کے لیے؟ تو میں نے اس سے تو ایک آدھ بات اور کہی تھی اس جوان سے، میں نے کہا اچھا تو تمہاری اماں بیمار ہوئی، تمہارے ابا نے اسے چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے جو تعلق ہے وہ چونکہ اللہ کے لیے ہے، شریعت نے ایک طریقہ کار بتایا، نکاح ہوا، تعلق پیدا ہوا. اب میرے پیارے دوستو، اجنبی جو تھے وہ ایک دوسرے کے آشنا بن گئے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو گئے، اب وہ شریک حیات بن گئے. اب انسان اس کی خوشی اس کی غمی، دونوں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں. بیوی بڈھی بھی ہو جائے، ہمارے یہاں مشرق میں ایک بات مشہور ہے کہ جب بیوی بڈھی ہو جاتی نا تو ماں بن جاتی ہے. کیوں جناب؟ مزہ آیا اس سے نا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ایک تعلق ایسا رکھا کہ گویا کہ بیوی کے بغیر اب یہ ہل نہیں سکتا. یہ عجیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ رکھا. دیکھو اس رشتے کی خوبصورتی ہے, یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے. انسان دنیا میں کسی معشوقہ کے ساتھ عشق بازی کرتا نا, تو اس کے ساتھ کہیں اور بھی منہ مار رہا ہوتا ہے, اور پھر جب عشق بازی کرتا ہے نا, وہ جو گرل فرینڈ جس کو کانسیپٹ بولتے ہیں, اس کے اندر پھر اس کا دل بھرتا ہے, کہتا ہے یار چھوڑو اس کو. لیکن میرے پیارے دوستو, چونکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت بھرا رشتہ رکھا, یہ اللہ کے لیے ہے. لہذا جتنا پرانا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے, اتنے اس کے اندر محبت اور تعلق اور آپس میں مزاج میں مناسبت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ فرق ہے اس کا. تو عرض کر رہا تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے, سنت پر عمل کرنے کے لیے دو قوتوں کی ضرورت ہے. ایک ہے قوت عقلیہ اور ایک ہے قوت قلبیہ. قوت قلبیہ کیا ہے؟ کہ انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, اس سے اس کے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں, انسان کبھی ہم گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ میں پھسل جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو, اس گناہ کی جو اثر ہے اس اثر کو روک سکے. لہذا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, یہ بری چیز ہے, یہ ناشائستہ حرکت ہے, اس کے باوجود جانتے ہوئے ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, چھوٹے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور کبھی بڑا گناہ ہے, انسان اس سے بچ جاتا ہے. جس کی ایک مثال ہے, غیبت کا جو گناہ ہے نا, ہم سب کرتے ہیں. غیبت کا گناہ کیا ہے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی کو مجلس میں ذکر کرنا, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ ہے, فلاں, یہ غیبت کا گناہ ہے. لیکن مزے کی بات دیکھیے کہ اگر کسی مسلمان سے زنا کی بات کریں, ہوئے دل تو چاہ رہا ہوگا لیکن ہوئے, یعنی ایسا. کیوں؟ زنا کے متعلق ہم میں سے ہر مسلمان کی قوت عقلیہ اور قلبیہ اتنی مضبوط ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ آزاد ہونا, وہ بھی زنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ قوت عقلیہ اور قوت قلبیہ دونوں مضبوط ہیں, اگرچہ دل چاہ رہا ہوگا لیکن کہے گا نہیں, موقع بھی ہوگا نہیں, یہ حرکت نہیں کرنی. اور غیبت, چونکہ غیبت کے معاملے میں قوت عقلیہ ہماری کمزور ہے, ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الغیبت اشد من الزنا, غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی بڑا ہے. لیکن آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, مسلمان زنا نہیں کرے گا, غیبت کرے گا. تو آخر کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کمی اس چیز کی ہے. اور اچھا, پھر زنا کا جو گناہ ہے, حالانکہ اس میں فاعل اور مفعول ہے, دو شخصیتیں اس کے اندر ملوث ہیں, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ زنا کا جو گناہ ہے وہ حق اللہ ہے, اور غیبت کا جو گناہ ہے وہ حق العبد ہے. یعنی زنا کے گناہ کے اندر اگرچہ کسی کے ساتھ بدفعلی کی ہو, منہ کالا کیا ہو, اس کے باوجود جب زنا کی گناہ کی معافی مانگی جائے گی, وہ اللہ سے معافی مانگ جائے گی, اس لڑکے سے یا اس لڑکی سے معافی نہیں مانگی جائے گی, کسی عورت سے معافی نہیں ہے, بلکہ اللہ سے صرف معافی مانگے اور یہ گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی سے بھی معافی مانگنی ہوگی, اور جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ ہے. اب آپ عجیب بات دیکھیے, ہم میں سے ہر مسلمان زنا سے بچنے کو اگرچہ جی بھی دل بھی چاہے, لیکن کہے گا توبہ توبہ, اللہ توبہ, اللہ توبہ. اور غیبت, ہماری مسجدیں غیبت سے خالی نہیں ہیں, ہمارے دینی مجلسیں غیبت سے خالی نہیں ہیں، ہم مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں میرے دوستوں، ہم اپنی خلوت، آپ دیکھیے کیا حال ہے، دو آدمی جہاں بیٹھے بس وہاں پر غیبت شروع کر دی، کیوں؟ قوت عقلیہ کہ غیبت کے گناہ کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا ہے کہ غیبت کا گناہ یہ زنا سے زیادہ ہے، پھر عالم یہ ہوگا کہ انسان جس کی غیبت کرے گا، جس کی غیبت کرے گا تو اس غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کرے گا اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ غیبت کرنے والے کو دے دیے جائیں گے، اب آپ تصور کیجئے، اس لیے غالباً امام بخاری رحمہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مقام عطا فرمایا تھا، اور اس مقام کے حصول میں جو چیزیں تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، ساری زندگی، یار کیسا، کتنی عجیب و غریب بات ہے، یہ بات کہنا ہے کتنی عجیب ہے کہ ایک شخص ساری زندگی کسی کی غیبت نہ کرے، لہذا ان کے شاگردوں نے، ان کے ہم عصروں نے، ان کی مجلس میں رہنے والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ اس شخص نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، اللہ اکبر، یعنی کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرے، یہ سب سے آسان کام ہے میرے دوستوں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من اختیب عندہ اخوہ المسلم، کہ کسی کے سامنے اگر اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو منع کر سکے کہ میرے سامنے غیبت مت کرو، یا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور وہ یہ کام نہیں کرتا، تو حدیث شریف میں فرمایا خذلہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ اگر کوئی غیبت کرے کسی سامنے اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہو، کہے کہ بھائی صاحب بس، یہ تذکرہ نہیں، بعض مرتبہ ایسے ہوتے کہ باپ غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی شیخ غیبت کرنا شروع کر دے، کوئی بڑا آدمی غیبت شروع کر دے، اب کیا کرے، اس ایسے وقت کے لیے بھی ہمیں سمجھایا گیا، سکھایا گیا، وہاں مت بیٹھو، چپکے سے اٹھ کے چلے جاؤ، تم اپنے کان کو غیبت سے محفوظ کر لو، دیکھیے کتنی عجیب بات سکھائی گئی، سبحان اللہ، چلے جاؤ وہاں سے، بہانہ بناؤ، اور اس کے بہانے کا طریقہ کیا ہے، یہ تو عالمگیر اشارہ ہے نا، کیسا، یہ عالمگیر اشارہ ہے، ایسے چلے جاؤ، یا ایک دم چلو ایکسکیوز می، پیٹ پکڑا، معاف کرنا، دیکھو بھاگنے کے طریقے ہیں، اٹھ کے چلا جائے، جیسے کسی آدمی کا وضو ٹوٹا تو نماز کے دوران تو اس کو کہا کہ ایسے نہیں، بلکہ تم اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے رکھ لو، سبحان اللہ، کیا عزت ہے اللہ اکبر، اللہ نے اپنے بندے کی عزت رکھی، کہ انسان ہے کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کہا کہ تم جب باہر نکلو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے نکلو، تاکہ اگلا یہ سمجھے کہ اس کی ناک سے خون نکل رہا ہے اس لیے چلا گیا، سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالی نے ہماری عزتوں کا کتنا حفاظت فرمائی ہے کہ میرا بندہ ذلیل نہ ہو، اس لیے آپ کو ایک عجیب مسئلہ دیکھیے، یاد رکھیے گا جب انسان قضا نمازیں کرنا یہ ضروری ہے، دنیا میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی قضا نمازیں وہ وظیفہ پڑھنے سے یا کوئی کسی دن فلاں طریقے سے نماز پڑھنے سے اس کی زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جائے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے خدا کے لیے دھوکے میں نہ آنا، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے، وہ قضا نمازیں پڑھنی ہے،
اور اس کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے جو طریقہ سمجھایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرو، ایک اندازہ لگاؤ، حساب لگاؤ کہ کتنے عرصے کی میری نمازیں ہیں. ایک سوچو، مثلا فجر کی نماز 1 سال کی ہے، ظہر کی نماز 6 مہینے کی ہے، عصر کی نماز 2 سال کی ہے، اس طرح کے اندازہ لگائے، مغرب اور عشاء وغیرہ. آج سے شروع کر دیجئے، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، مغرب عصر مغرب عشاء کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. اب آپ مزے کی بات دیکھیے، جب یہ کسی کو بتایا جاتا ہے نا تو پتا ہے پہلے وہ بات کیا پوچھتا ہے، اس کا خوف خدا اس کو کیا سکھاتا ہے، کہتے پتہ نہیں میں اتنا زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. اس کو کہتے ہیں خوف خدا، سبحان اللہ. اور مزے کی بات ہوتے ہیں، یہ جو صاحب جو کہتے ہیں کہ میں 2 سال زندہ نہیں رہوں گا، انہوں نے 5 سال کی قسطوں پہ جو نا مکان لیا ہوا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جو صاحب جن کو اتنا خوف خدا ہے کہ پتہ نہیں میں 2 سال جیوں گا کہ نہیں جیوں گا، 5 سال کی قسطوں پہ انہوں نے مکان لیا ہوا ہوتا ہے. بھائی وہاں آپ کو کیوں خوف خدا نہیں آیا؟ کیوں آپ نے ایسا کام نہیں کیا؟ وہاں مرنے کا اندازہ نہیں ہے؟ نہیں، وہاں اللہ پر نظر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا کرا دیں گے. تو میرے پیارے دوستو، یہاں پر بھی اللہ پر نظر ہونی چاہیے. وہاں کا تو وعدہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ کی ایک مدد ہوتی ہے کہ ایک بندہ، ہمارے بزرگوں نے یہ بات سمجھائی، ایک بندہ جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے، جیسے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، ابھی اس کا آدھا قرآن مجید ہوا تھا، انتقال ہو گیا، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو حافظ قرآن میں اٹھائیں گے. اب یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، قضا نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو پوری نمازوں والوں میں اٹھائیں گے. اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، کئی دفعہ ذکر کیا، بعض اعمال ایسے ہیں جن کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ملتا ہے. مثلا مسواک کرنا، مسواک کی سنت ایمان پر خاتمہ دلاتی ہے. اذان کا جواب دینا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. یہ عمل بھی خاتمہ ایمان پر دلاتا ہے. اسی طرح سے موجودہ ایمان پر شکر کرنا، یہ بھی خاتمہ ایمان پر دلاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ والوں سے محبت کرنا، یہ بھی خاتمہ ایمان پر دلاتا ہے. اسی طرح سے حفاظت، نظر کی حفاظت کرنا، نظر بچانا، یہ بھی خاتمہ ایمان پر دلاتا ہے. ساتھ میں تصویر کا دوسرا رخ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح سے بعض عمل ہمارا خاتمہ ایمان پر کرانے والے ہیں، بعض عمل ایسے ہیں کہ جو ہمارا خاتمہ خراب بھی کرتے ہیں. جس میں سے ایک عمل ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا. یاد رکھنا، یہ ایسی چیز ہے، ایک آدمی کتنا ہی عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، بیان تقریر کیا کچھ کرتا ہو، لیکن اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، اس شخص کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. یہ بات ہمارے بزرگوں نے سمجھائی ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اسی طرح سے اعمال پر خاتمہ خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک عمل ہے، نماز میں سستی کرنا. غالباً یہ بات حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی ذکر کی ہے کہ نماز میں سستی کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کا خاتمہ خراب کرتی ہے. اسی میں سے وہ چیز ہے کہ کسی مسلمان کو، کسی کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، خاص طور پہ جیسے چغلی کھانا، چغلیاں کرنا، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانا، یہ وہ چیز ہے میرے پیارے دوستو جو خاتمہ خراب کرنے والی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کا بھی ہم اہتمام کریں. نماز میں نماز کا اہتمام, والدین کی خدمت بہت عجیب چیز ہے. اس لیے اکثر لوگ آتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہ صاحب رزق کے معاملے میں پریشانی ہے, تو میرا ان سے پہلا سوال ہوتا ہے تمہارے والدین ہیں؟ تو کوئی ہاں جو بھی جواب دیتا ہے, والدین کی موجودگی, کیا والد ہو یا والدہ ہو یا دونوں ہو. میں نے کہا سب سے اچھا کام یہ کرو, ان کو خوش کرو, اپنے والدین کو خوش کرو, ان کی خدمت کرو. کیونکہ یہ جو والدین کی جو خدمت ہے اور ان کو خوش کرنا, یہ رزق کو دلانے والی چیز ہے, رزق کو بڑھانے والی چیزوں میں سے ہے میرے دوستو. ایک آدمی جس کے ماں باپ ہو اور وہ رزق کے لیے پریشان ہو, اس کا مطلب ہے کہ اس کے والدین ناراض ہیں اس سے. اس لیے اپنے والدین کو خوش کیجئے, بہت بڑی چیز ہے یہ عمل, بہت بڑا عمل ہے میرے دوستو. یہ وہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان, جن کے چھوٹے چھوٹے عمل, کوئی ایسی بڑی کام نہیں, لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیسے کیسے مقامات دیے. اس لیے اپنے والدین کا بہت اہتمام کیجیے, ان کو خوش کیجیے. اور دوسری جو بات بتائی کہ نماز میں سستی کرنا, یہ خاتمہ خراب کرنے والی چیزوں میں سے ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی غیبت پر, کہ انسان غیبت کو جانتا بھی ہے. اچھا اب ایک بات آتی ہے غیبت پر, کہ جب کوئی بات کی اس کو منع کیا کہ بھائی یہ بات نہ کیجیے, آپ اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ کیجیے, تو کہتا ہے خدا کی قسم وہ یہ کام کرتا ہے. تو یاد رکھیے غیبت ہی اسی کا نام ہے, کہ ایک آدمی ایک برا کام کرتا ہو, اس کا تذکرہ کرنا اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ یہ کام نہیں کرتا اور کوئی برائی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے, تو میرے پیارے دوستو اس کو بہتان بولتے ہیں, جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے, فرماتے تھے دیکھو ایک بچہ ہے, ایک لڑکا ہے جو اب جو آوارہ ہے. اب باپ اس لڑکے کو مارے گا بھی, پیٹے گا بھی, بہت کچھ کہے گا بھی, لیکن اگر کوئی اور اس لڑکے کے بارے میں گفتگو کرے تو باپ اس کو پسند کرتا ہے, کہا میرا بیٹا ہے تم کیوں بول رہے ہو. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا, کہتا ہے میں. فرمایا یہی بات ہے کہ ایک بندہ گناہ کرے گا, نافرمانی کرے گا, اللہ رب العزت کا اس بندے کے ساتھ معاملہ ہے, کہ اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں بھی معاف فرمائے, ہر ایک کو معاف فرمائے, لیکن اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے بندوں کی برائی دوسرا بندہ کرے. اب رہی بات, اب اس میں ہم کہتے ہیں نہیں صاحب, اصل میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ آپ کی خیرخواہی ہے. تو میرے پیارے دوستو, اگر ہمیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی خیرخواہی ہے, میرے اندر کوئی برائی ہے, آپ مجھے کہنے کے بجائے دوسرے کو کہہ رہے. خیرخواہی کا تقاضا کیا تھا؟ خیرخواہی کا تقاضا یہ تھا کہ جس مسلمان بھائی میں ہمارے کمزوری ہے, ہم اس سے کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے رحم کرو اپنی جان پر, ایسی حرکت مت کرو, اپنے خاندان کو دیکھو, اپنی شرافت کو دیکھو, اللہ نے تمہیں کتنی عزت دی ہے, تمہیں کتنا شرف دیا, تمہارا خاندان. یہی طریقہ ہے نا سمجھانے کا, نہ کہ اس کو کہا نہیں تیسروں کو کہنا شروع کر دیا, اور جب اس کو پتا چلے گا تو آپ مجھے بتائیے وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے گا, بلکہ دشمنی پیدا ہوگی. اس لیے اگر خیرخواہی ہے تو خیرخواہی کا طریقہ ہے کہ زبانی طور پر اس کے پاس جائے اور اس کو سمجھائے کہ بھائی آپ دیکھیے ایسا کام نہ کریں, دیکھو بری بات ہے, اور پھر آپ دیکھیے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ خاندان کی عزت, آپ کی بھی عزت برباد ہوگی, خاندان کی بھی عزت برباد ہوگی. اس لیے ایسا کام نہ کیجیے. یا اگر زبان سے نہیں بول سکتا, خط لکھ دے. ایک بزرگ تھے جو مطب کیا کرتے تھے, یعنی کلینک کرنا، مطلب سے مراد کلینک، کیونکہ ڈاکٹر بھی تھے. اب ان کے یہاں یہ نظام تھا کہ وہ ماشاءاللہ اتنے صالح اور نیک آدمی، کوئی عورت آئے، عورت بھی چونکہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے آتی ہے، لیکن نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. اب ان کے ہاں ایک عجیب نظام یہ تھا کہ جو بیٹھنے کے انتظار گاہ تھی، ویٹنگ ایریا تھا، دائیں بائیں کرسیاں لگی ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھتے تھے، مرد عورت کو دیکھے، عورتیں مردوں کو دیکھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، یہ بہت پرانی بات ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا وہاں پر ایک دفعہ جانا ہوا. حضرت والا نے نام نہیں لیا، فرمایا کہ اب ایک بزرگ تھے اور ایک ایسا منکر ان کے ہاں ہو رہا تھا، اور ان بزرگ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. دیکھو بات سمجھانے میں کتنے حسن زن کی تعلیم دی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ان کو خط لکھ دیا کہ حضرت ایسا ایسا بات، ایسی ایسی بات ہے، کلینک میں جو انتظار گاہ ہیں تو اس میں ایسی بے پردگی ہوتی ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھے اور الفاظ بھی اچھے ادب والے طریقے سے اب مناسب سمجھے تو ایک پردہ بیچ میں لگ جائے. اور نیچے لکھا عبداللہ اور اب کہہ کے خط بھیج دیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن بعد میرا جانا ہوا تو دیکھا وہاں پردہ لگا ہوا تھا. تو حضرت ایک عجیب بات سمجھائی، فرمایا دیکھو اس سے اندازہ کرو ان بزرگ کے اندر بھی، وہ بزرگ تھے واقعی، نیک تھے، اللہ والے تھے، کیونکہ اگر نیک نہ ہوتے تو نصیحت کو قبول نہ کرتے. یہ بھی ایک خاص بات ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نصیحت کو قبول نہیں کرتے. کہ خط کیسے لکھا، پہلے تو بتا تو ہے کون. ہمارا تو مزاج ہے پہلے تو بتا تو ہے کون. تو یہ آپ دیکھیں حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص، اکابر علماء اولیاء اللہ میں سے، شیخ العلماء، شیخ المشائخ، حضرت کے پاس ایک دفعہ خط آیا، حضرت کو گالیاں لکھی ہوئی، حضرت نے بھری مجلس میں وہ خط سنا دیا. اب آپ بتائیے، میں تو اپنی بات بتاتا ہوں، میں تو نہیں سنا سکتا، کوئی آدمی ایسی گالیاں دے گا فلاں فلاں نے یہ کہا یہ کہا، لیکن چونکہ نظرات کی نظر آخرت پر ہوتی تھی اور پھر آخرت کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف نظر ہوتی تھی، تو حضرت نے وہ خط پڑھ کے سنایا. فرمایا تم لوگ مجھے مجدد لکھتے ہو، شیخ المشائخ علماء لکھتے ہو. کہا دیکھو یہ ہے وہ شخص. پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ کونین کی گولی ہے. کونین، جب کسی کو ملیریا ہوتا ہے نا تو جو دوا کھلائی جاتی ہے اس میں کونین ہوتی ہے، جو بہت کڑوی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ کونین کی گولی ہے، اس سے دولت کونین ملتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی کونات ملتی ہے، انسان کی اصلاح ہوتی ہے اس کی نظر. کیونکہ اس لیے کہا کہ غیبت کرنے والے، اعتراض کرنے والے بھی محسن ہوتے ہیں. کیوں؟ اس سے طبیعت میں اعتدال رہتا ہے. لیکن ساتھ میں سمجھا دیا کہ دیکھو غیبت کے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے غیبت کو حرام فرمایا کہ جس طرح سے باپ پسند نہیں کرتا کہ میرے بیٹے کی برائیاں اور غیبتیں ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے کہ میرے بندے کی برائیاں ہوٹلوں میں اور جگہ جگہ بیٹھ کر کی جائے. تو میرے پیارے دوستو، جب ہمیں غیبت کے گناہ کا اندازہ ہوگا کہ اتنا بڑا گناہ کہ ہماری نیکی اگلے کو دی جا رہی ہے. اس لیے میرے شیخ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمائے کہ ایک شخص ایک بزرگ کی غیبت کرتا تھا. ارے میاں نیند پوری نہیں ہوئی ابھی. ایک شخص ایک بزرگ اللہ والے کی غیبت کرتا تھا. وہ غیبت کرتا تھا، یہ اس کا کچھ ہدیہ تحفہ بھیج دیا، کبھی خوشبو بھیج دی، تسبیح بھیج دی، وغیرہ وغیرہ. آخر کچھ دن بعد اس کو شرم آئی کہ یار یہ کیا بے شرمی کی بات ہے، میں تو ان کی غیبتیں کرتا ہوں اور یہ مجھے ہدیہ تحفے دیتے. تو اس نے وہ غیبتیں چھوڑ دی. ان بزرگ نے ہدیہ دینا تحفہ جو بھیجا کرتے تھے کہ سردی آئی گاجر کا حلوہ بھیج دیا یا گھی کوار کا حلوہ بھیج دیا. کہا کیوں گھی کوار کا حلوہ کیوں کھاتے ہیں؟ صاحب ذرا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس لیے کھاتے ہیں. اور یار لوگوں سے کہتے ہیں پاور مشین ہے بھائی. تو بہرحال ان بزرگ نے ہدیہ تحفہ دینا بھیج دیا، تو وہ شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ کتنی مہربانی فرماتے تھے، مجھے ہدیہ تحفہ دیا کرتے تھے. تو فرمایا بھائی تم بھی تو مجھے ہدیہ دیتے تھے. کہا میں کون سا ہدیہ دیتا تھا؟ کہا تم اپنی نیکیاں مجھے دیتے تھے، اس کے بدلے میں تم آخرت کا سرمایہ اور آخرت کی نیکیاں مجھے دیتے تھے، اس کے بدلے میں میں دنیا کے دو ٹکے تمہیں دے دیا کرتا تھا. تم نے مجھے ہدیہ دینا بند کر دیا، میں نے بھی تمہیں ہدیہ دینا بند کر دیا. اللہ اکبر. اس لیے میرے پیارے دوستوں، اس غیبت کے گناہ سے بچنے کی اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہم سب کو، کہ اپنی نیکیاں دوسروں کے حوالے نہ کریں. دیکھیں نا، انسان پیسہ کماتا ہے، کہاں کہاں جیبیں بنواتا ہے، چھپاتا ہے، بنڈی پہنتا ہے، اندر بنیان، کتنی جیبیں، سائڈ جیب. پہلے تو لوگ نیفوں میں ڈالتے تھے پیسہ، آج کل نئی ٹیکنالوجیاں آ گئی ہیں. تو بہرحال انسان پیسہ کماتا ہے، اسے بچاتا ہے، چھپاتا ہے. اسی طرح سے نیکیاں جب کماتا ہے، اس نیکیوں کو بچائے بھی اور چھپائے بھی. بچانا تو یہ کہ گناہ کر کے، غیبتیں کر کے اس نیکیوں کو ضائع نہ کر کے، اور چھپانے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی نیکیوں کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے. اس کو بھی منع کیا ہے. یہ مت بتاؤ کتنے چلے لگائے، کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے، بتانا نہیں چاہیے، یہ اپنا عمل کا چھپانا چاہیے. اس کا بھی مت ہے کتنے زمانے سے کیا، کون سے سن میں فاضل ہوئے، کون سے سن میں پڑھا، کوئی ضرورت نہیں ہے، چھپاؤ. یہ چھپانے کی چیزیں ہیں میرے پیارے دوستو. جس طرح سے مال چھپایا جاتا ہے، اسی طرح سے نیکیوں کو بچانا بھی ضروری ہے اور چھپانا بھی ضروری ہے. تو بات چلی تھی سنت پر عمل کی، کہ سنت پر عمل کے لیے قوت قلبیہ بھی چاہیے، قوت عقلیہ بھی چاہیے. کہ انسان جیسے کھانا کھانے کہیں جا رہا ہے، اب جو ہے دیکھا جی چھری کانٹے سے کھا رہے ہیں، چھری کانٹے سے اچھے اچھے دیندار ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہتے اگر ہم نے ہاتھ سے کھایا تو لوگ کہیں گے دیکھو آگے نا ملا یہاں پہ، بھائی اتنے بڑے ریسٹورانٹ میں، اتنے بڑے ریسٹورانٹ میں ہم ہاتھ سے کھانا کھائیں. اللہ اکبر. کہ انسان کبھی جانا پڑ جائے تو نہیں. میرے پیارے دوستو، اسی لیے اتنا ذکر اللہ کرے اور اتنا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، یہ خاص بات ہے. اہل اللہ کی صحبت سے قلب میں قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کسی کے اثر کو قبول کرنے کے بجائے، یعنی متاثر ہونے کے بجائے مؤثر بنتا ہے میرے دوستو، یعنی اثر لینے کے بجائے دوسرے پر اثر ڈالتا ہے. اور یاد رکھیے گا، پھر تبھی ہماری دینداری کا امتحان یہی ہے کہ متاثر نہ ہو بلکہ مؤثر بنے، کسی سے اثر لینے کے بجائے دوسرے پہ اثر ڈالے. لیکن اس اثر ڈالنے کے دوران ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس اثر ڈالنے کے دوران بھی اپنے اندر عاجزی ہو. یہ نہیں ہو کہ دیکھو میں نے کیا کمال کیا، کسی سے مرعوب ہی نہیں ہوا، نہیں، بلکہ وہی نظر ہو کہ اللہ نے میری مدد فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیک عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے متاثر نہ ہو بلکہ مؤثر بنے. اور اس کے لیے قوت عقلیہ کی بھی ضرورت ہے کہ اور قوت قلبیہ بھی چاہیے. عقلی قوت تو یہی ہے کہ یہ مخلوق ہمارے کام نہیں آئے گی. دیکھو نا کتنا پیارا جملہ ہمارے تبلیغ والے حضرات سکھاتے ہیں کہ مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. دیکھو یہ ہے، اس کے اندر قوت عقلیہ بھی ہے اور قوت قلبیہ بھی ہے. کہ دیکھو نا، تجربے کی بات ہے، مخلوق ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. جیب میں پیسہ ہے، پیسے سے ہم دوا خرید سکتے ہیں، صحت نہیں لے سکتے. پیسے سے ہم دوا خرید سکتے ہیں، صحت نہیں لے سکتے. پیسے سے ہم کھانا خرید سکتے ہیں لیکن بھوک نہیں خرید سکتے. موٹیلیم سے بھوک نہیں لگتی ہے، ریزک سے کھانا ہضم نہیں ہوتا میرے پیارے دوستو. پیسے سے ہم اسباب سکون خرید سکتے ہیں لیکن سکون صرف جو ہے وہ اللہ تعالی کی یاد سے ملے گا میرے دوستو. اس لیے قوت عقلیہ اور قوت قلبیہ، ان دونوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے علم چاہیے. علم، کہ انسان کے پاس علم ہوگا اچھا برا ہونے کا، کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے. اس سے قوت عقلیہ میں اضافہ ہوتا ہے. اور قربت قلبیہ کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے، کہ ذکر کا اہتمام کریں، کیونکہ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کی جو قلبی قوت ہے وہ انتہائی کمزور ہوتی ہے میرے پیارے دوستوں. اس لیے ذکر اللہ کرے, لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح ہے اس کا اہتمام کرے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ, چھوٹا سا عمل کتنا بڑا اجر میرے دوستوں. پھر اللہ کا نام لے, اللہ کے نام میں خود قوت ہے. وہ اللہ کا نام جس سے یہ عالم قائم ہے, جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے گا. میرے شیخ کا کتنا پیارا جملہ ہے کہ جس نام سے یہ عالم قائم ہے, جس کی زبان سے یہ اللہ کا نام نکلے گا, اس کے قلب کے عالم کا کیا عالم ہوگا. اور استغفار کی ایک تسبیح ہے کہ 100 دفعہ استغفار پڑھے اور درود شریف پڑھے, اس سے اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے. درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق, میرے پیارے دوستوں اس سے روحانیت کو بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے. اس لیے کہا کوئی آدمی کتنی عبادت کرے لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کو ترقی نصیب نہیں ہوگی, اور ایک آدمی چھوٹا سا عمل کرے لیکن سنت کے مطابق ہو تو اس کے قلب میں انواریات ہی انوارات ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب پر اپنا فضل و مہربانی فرما دے اور ہمیں قوت عقلیہ بھی عطا فرمائے اور قوت قلبیہ بھی عطا فرمائے اور گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا مقلب القلوب, اللہم انا نسلک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ اپنے کرم سے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ معرومی جو درخواست کرتے ہیں, اے خدا با عطا و با وفا, رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا. یا اللہ آپ با خدا, یا اللہ آپ با وفا بھی ہیں اور با عطا بھی ہیں, یعنی آپ ہماری نالائقیوں کے باوجود ہم پر اپنے فضل و مہربانی فرماتے ہیں. اور یا اللہ آپ ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم لا مانع لما اعطیت, کہ اللہ جس کو آپ عطا فرمانا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور ولا معطی لما منعت, جس کو آپ نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ اپنے آپ کے کرم سے آپ کی قوت صفت عطا سے درخواست ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو پر یا اللہ رحم فرما دیجئے اور گناہوں کی عادتوں سے ہمیں بچا لیجئے. ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. گناہ کرتے کرتے ہمارے بالوں میں سفیدی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہماری قبر کی منزل قریب آتی چلی جا رہی ہے. اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے ہم پر رحم فرما دیجئے, ہمیں بھی توفیق دیجئے کہ ہم اپنی جان پر رحم کریں. ہماری خلوت, ہماری جلوت اپنی یاد میں بسا دیجئے. انوارات اور ذکر سے یا اللہ ہماری خلوت اور ہماری جلوت کو منور فرما دیجئے. اور یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ ہمارے گندے اخلاق کے کانٹے یا اللہ ہماری ظاہری اور ہمارے باطنی طور پر ہمارے اندر ہیں, یا اللہ ان کانٹوں کو اپنی رحمت سے پھول بنا دیجئے, اچھے اخلاق کے پھولوں سے تبدیل فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما, ہمیں صفات حمیدہ اچھی صفات عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے. اللہ اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ اپنے یہاں جو بندے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, جس کی بھی دعا آپ اب قبول فرما رہے ہیں, اس کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. اللہ ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجئے, ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما, دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی فرما دیجئے. اور اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپ کے غیب کے خزانوں سے پورا فرما, مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. اور اے اللہ ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما دیجئے, اپنے خاص فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ
ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا، ہم سب کو اپنے بڑوں کا با ادب بنا، علماء کا با ادب بنا، اللہ والوں کا با ادب بنا، اپنے والدین کا با ادب بنا، بوڑھوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما، ہمارے مزاجوں میں رحمت کو غالب فرما، اور ہم سب کو اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے۔ اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور ہماری یا اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو یا توجہ سے تبدیل فرما، اللہ ذکر کی عادت عطا فرما، یا اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، اللہ ہماری نماز کو کامل فرما، سنت کے مطابق یا اللہ تعالی خشوع سے خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری مائیں بہنوں کے لیے بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور اچھی عادتیں نصیب فرما دیجئے، اور اس ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا، اپنے قرب کا، اپنے تعلق کا اور فکر آخرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا، دعا بھی فرمائیے کہ اللہ ہمارے ملک پر، ہمارے شہر پر رحم فرما دیجئے، یہود، ہنود، نصارہ، قادیانی، رافضی اور یا اللہ تعالی غیروں کے اور دشمنوں کے یا اللہ تعالی چال سے، مکر سے، فریب سے یا اللہ ہمارے ملک کی، پاکستان کی اور ہمارے شہر کی، تمام مسلمانوں کی، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی جو آپ نے اور آپ کے نبی نے جو ہمیں ارشادات سکھائے، ہمارے تعلیمات عطا فرمائے کہ ان یہود و نصارہ پر بھروسہ مت کرو، سود کی لعنت پر، سود ہی کاموں پر بھروسہ مت کرو، اللہ اپنے کرم سے ان تعلیمات پر ہمیں جی جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری معیشت، ہماری تجارت میں برکت بھی فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمارے شہروں کے حالات بھی درست فرما دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے جو مظلومین ہیں ان مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے باز فرما، اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی جس کی جو حاجت اور پریشانی ہے، اپنے کرم سے اس کی حاجت اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، حاجتوں کی حاجت روائی فرما، مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہوگی۔